لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، عاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. گزشتہ دو دن سے مجالس کا انداز خود بخود مسائل کی جانب مڑ گیا، اور جیسا کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ اب یہ محسوس بھی ہونے لگا ہے کہ مومنین کرام وقت میں یہ گنجائش رکھ کر مجلس کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ مسائل کا حصہ ختم ہو جائے تو پھر وہ مجلس میں آئے. چنانچہ اب تو ایسے مومنین کرام کا ہمیں زیادہ خیال کرنا ہوگا، اور اسی حوالے سے میں آغاز مجلس میں 10-12 منٹ آپ کے ان مسائل کی وضاحت میں لوں گا جو تحریری صورت میں مجھ تک پہنچائے گئے. ایک مسئلہ وہ پوچھا گیا ہے جس کا جواب میں کل دے چکا ہوں، یا تو میرا جواب سمجھ میں نہیں آیا اور یا کل یہ مومن تھے نہیں. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں فرینچ کٹ داڑھی کا کیا مسئلہ، فرینچ کٹ، اٹالین کٹ، رشین کٹ، چائنیز کٹ، جاپانیز کٹ، یہ سب ہمیں نہیں پتا. جو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ تھا وہ کل بتا دیا گیا کہ چہرے کے کتنے حصے پہ داڑھی ہونا چاہیے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ کی مدد سے مونچھوں کا لیول تک بتا کے اس مسئلے کو واضح کیا. اس کے بعد بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ بہرحال میں اس مسئلے پر مومنین کرام کو بات سمجھا نہیں سکتا ہوں. اتنے جلدی جلدی مسائل کی تکرار تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوں. پھر عرض کر دوں کہ مجھے دنیا کے مختلف کٹ نہیں پتا، تو اتنا معلوم ہے کہ یہاں تک اگر داڑھی ہو تو آیت اللہ سیستانی اس کی اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ رخسار کے بال رکھنا واجب نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ بے نمازی سے بات نہ کرو، اس سے تعلقات توڑ دو، اسی طرح کھلم کھلا شراب پینے والا یا دین کے واجبات نہ کرنے والا، کیا ایسے آدمی سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور ایسے آدمی کی میت میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی دو قسمیں، ایک واجب احکامات جسے آپ کو ماننا ہی پڑے گا اور عمل کرنا ہو، اور ایک اخلاقی احکامات کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں تو ثواب ہے اور اگر آپ اس کی پابندی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. آپ نے سوال میں تین باتیں پوچھی: بے نمازی، کھلم کھلا شراب پینے والا اور واجبات دینی میں سے کسی ایک کو ترک کرنے والا اگر اس سے تعلقات توڑنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح کا امکان ہے جو تو بحیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ آپ پر واجب ہے. شرط یہ کہ بے نمازی سے بات بند کر دیں تو یہ چانس یا امکان ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور اسی طرح باقی جو آپ نے سوال میں پوچھا, لیکن اگر معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کے تعلقات توڑ لینے سے نہ بے نمازی پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ شرابی پر, تو اس صورت میں اسلام کا یہ حکم واجب نہیں ہے, ایک اخلاقی حکم ہے. یعنی اگر اس کی پابندی کرے اور بے نمازی اور شرابی وغیرہ سے بات چیت بند کر دے تو اچھا, لیکن واجب نہیں. آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں, دعا سلام کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. یعنی سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تعلقات توڑنے سے اگر اس کی اصلاح کا امکان ہے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا آپ سے بہت قریبی رشتہ ہو یا وہ کسی وجہ سے آپ کا محتاج ہو, اور یا پھر معاشرے اکثریت نمازیوں کی ہو اور بے نمازی کم. تو اگر بے نمازیوں سے تعلقات توڑ لیے جائیں اور ان کی تعداد کم ہے تو لا محالہ وہ مجبور ہو جائیں گے نماز پڑھنے کو. ایسی حالت میں تو واجب ہے آپ امر بالمعروف کے مسائل اپنے مرجع کی کتاب میں دیکھیں, تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ دعا سلام بند کر دی جائے, بات چیت بند کر دی جائے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے حالات اور ماحول ایسے کہ اس سب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا, تو اس کے لیے تبلیغ وہ آپ کرتے رہیے, لیکن پھر یہ احادیث کا حکم ماننا آپ پر واجب نہیں. یہ میں مسائل کی وجہ سے مختصر جواب دے رہا ہوں. اتفاقا مسائل کے فوراً بعد جو میری مجلس کا عنوان ہے اس کے شروع حصے کچھ ایسے دو تین سیرت رسول کے پیغام آپ کو پہنچانا کہ زیادہ وضاحت وہاں ہو جائے گی. یہاں تک میت میں شرکت کا تعلق ہے, تو بہرحال مرنے والا اگر مسلمان مرا تو نماز جنازہ واجب کفایت. ایسا کوئی مرنے والا نہیں ہو سکتا کہ مرا ہو مسلمان اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت حرام. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جو خودکشی کر کے مرے سوسائڈ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, مگر یہ غلط. اگر اس لیے سوسائڈ کر کے مرا کہ کوئی اللہ نہیں ہے کہ سب ایسے بزرگوں کا بنایا ہوا مسئلہ, تو یقیناً اس کی نماز جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر مرتے دم تک اس نے اپنی زبان سے اسلام کے خلاف کوئی بات ظاہر نہیں کی تو خودکشی یا سوسائڈ والے کی بھی نماز جنازہ واجب. تو بے نمازی, کھلم کھلا شرابی, بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرنے والا, اس کی بھی نماز میت پڑھنا واجب. البتہ جو لوگ معاشرے میں بدنام ہیں گناہوں کی وجہ سے, ایک تو میں بھی بدنام ہوں مگر عذاب قبر سنانے کی وجہ سے, جو بدنام ہیں گناہوں کی وجہ سے, نیک اور مقدس لوگوں سے اسلام نے یہ خواہش کی ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ دوسرے لوگ ان کی نماز جنازہ میں چلے گئے تو تم رہ جاؤ. لیکن بہرحال بدنام سے بدنام اور بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی نماز جنازہ واجب کفایت تو رہے گی کہ کسی نہ کسی کو پڑھنا ہو. اب اس کے بعد دیکھیں سوالات بھی بہت ہیں اور سوالات کی تفصیل میں جانے کا موقع بھی ہے, لیکن چونک آج مجھے 9:30 اور 10:15 کے درمیان آپ سے رخصت حاصل کر لینا, اس اعتبار سے میں ذرا سا بات کو مختصر رکھ رہا ہوں. اگلا سوال یہ کہ یہ جو ایک آغائے سیستانی کا مسئلہ ہے، دیکھیے بار بار آ رہا، مسلسل آ رہا، تو اس کے اندر ایک یہ پہلو بھی بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ یہ جو آغائے سیستانی نے کہا کہ مرحوم مرجے پہ باقی رہنا، تو پہلی وضاحت تو یہ ہو جائے کہ آغائے سیستانی نے کوئی اسپیشل مسئلہ آغائے خوئی کے لیے نہیں کہا، ایسا نہیں کہ آغائے خوئی کے لیے کہا ہو کہ ان کی تقلید پہ باقی رہنا واجب. آغائے سیستانی نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پہلے جس مرجے کی بھی تقلید کی اور وہ انتقال کر گئے، اگر آپ کے خیال میں میرا علم ان سے زیادہ ہو گیا تو میری طرف آ جائیے، اور اگر مرنے والے کا علم اس سے زیادہ ہے تو مرنے والے پر باقی رہنا آپ کے لیے واجب. یہی وجہ کہ کل میں نے امام خمینی کے مقلدوں کے لیے بھی یہی عرض کیا تھا کہ اگر امام خمینی کا مقلد امام خمینی کے علم کو آغائے سیستانی سے زیادہ سمجھ رہا تو اس پر واجب ہے کہ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہے، اگر اس وقت آغائے سیستانی کو مرجع مان رہا. اب ایک سوال یہ کہ آغائے سیستانی کے وہ مقلد جنہوں نے ایک مجتہد کی تقلید نہیں کی، کئی کی تقلید کی، جیسے ایک مثال سوال میں آئی کہ اگر کسی نے آغائے خوئی کی تقلید کی اس کے بعد آغائے سیستانی پر نہیں آئے، آغائے گلپائیگانی پر گئے، اس کے بعد آغائے عراقی پر گئے، اب آغائے سیستانی کی طرف آئے، یہ اس کے لیے کیا مسئلہ؟ اس کے لیے آغائے سیستانی کا وہی مسئلہ. فرماتے کہ جتنے مجتہدین کی آپ نے تقلید کی ہے ان کے نام ایک کاغذ پر لکھے، اور میری تقلید اب کر رہے ہیں تو میرا نام بھی اس میں لکھ دیں، اور اس کے بعد یہ تحقیق کریں کہ ان سب میں علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون، آپ کو اس کی تقلید پہ باقی رہنا. جیسے آپ نے جو مثال دی اس میں چار کے نام آئے، الخوئی، گلپائیگانی، عراقی، سیستانی، اب آپ کے چاروں نام ارینج کریں یا ترتیب دیں علم کے اعتبار سے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے اسی پہ باقی رہنا واجب. اب یہ فرماتے ہیں کہ آغائے خوئی کا علم زندہ عالم سے زیادہ، اس کو کیسے معلوم کریں، اور کیا ان کا علم ابھی بھی زیادہ؟ اس کے لیے شریعت میں ایک اصول استعمال ہوتا جس کا نام ہے استصحاب. یہ بہت ہی اہم ایک اصول ہے جو شریعت میں ہر اس جگہ آتا جہاں آپ کو پہلے کسی بات کا یقین اور اب آپ کو شک ہو گیا، تو شریعت کا ایک اصول ہے جس کا نام ہے استصحاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے کسی چیز کے بارے میں یقین تھا اور اب اس کے بارے میں شک ہے تو وہی پہلے والے یقین کو چلائیں گے. آپ کو یہ یاد کہ آج شام کو 4 بجے آپ نے وضو کیا اور اب بج رہے ہیں 8، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو 4 گھنٹے میں باقی رہا کہ ٹوٹ گئے، یقین نہیں ہے وضو ٹوٹنے کا، ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ 4 گھنٹے میں شاید وضو ٹوٹ گیا، مگر مسئلہ شرعی کیا؟ 4 بجے وضو کرنے کا یقین، اس کے بعد وضو ٹوٹنے کا شک، تو یہی سمجھیں گے کہ اب تک آپ کا وضو چل رہا. پانی کا ایک ٹینک کور ہے، کور، اب میں کور وغیرہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کور پانی سے جب کپڑا پاس کرے تو بڑی سہولت ہوتی ہے. سب سے پہلی سہولت یا فیسلٹی یہ کہ اگر کور پانی سے کوئی چیز پاک کریں تو جو اس کی چھینٹیں اڑ کے جاتی ہیں وہ پاک مانی جائیں گی، اور قلیل پانی سے کوئی چیز پاک کریں تو اکثر اس کی چھینٹیں نجس. ایک ٹنکی یا بلڈنگ کا ٹینک صبح سویرے فل کر کے پر کر دیا گیا، سارا دن یہ پانی یوز ہوا، شام کے 6 بجے ہمیں شک ہو رہا کہ ابھی بھی یہ کور رہا ہے یا کم ہو گیا، کور سے کم ہوتا ہے تو مسئلہ بدل جاتا، لیکن شک ہے معلوم نہیں کہ کیا ایکچوئل پوزیشن ہے اس ٹنکی کی، جا کے دیکھنا واجب نہیں. خود بخود آپ کو شریعت نے یہ فیسلٹی دی کہ صبح پر ہونے کا یقین تھا، ابھی شک ہو رہا ہے، شک کے عالم میں قرآن یقین کو چلا. ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہو گئی اور 30 تاریخ آ گئی، کہیں سے چاند ہونے کی کوئی اطلاع نہیں آئی. اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں. آپ رمضان کی نیت سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، کل تک شعبان چل رہا تھا، آج شک ہے کہ شعبان ختم ہوا کہ نہیں، یہی سمجھے کہ اب تک شعبان چل رہا. ابق ماکان علام کان، اس حساب سے اصول کی مختصر تعریف، جو چیز جیسی حالت میں پہلے تھی اسی کو کنٹینیو کر جب تک کہ اس سے الٹی بات کا یقین نہ آ جائے، وٹنس نہ آ جائے، گواہی نہ آ جائے. ایک آدمی آج سے 10 سال پہلے غائب ہو گئے، 10 سال گزر گئے، یہ پتا نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا. اصول یہی ہے کہ اسے اب تک زندہ مانا جائے، یعنی نہ اس کی بیوی اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے دوسرا نکاح کر سکتی اور نہ ہی اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو سکتی. اب میں گھڑی کی سوئی مجھ سے لڑائی کر رہی ہے، اس لیے بات کو سمیٹ دوں کہ شریعت نجاست، طہارت، وضو، غسل، خمس، زندگی، موت، نکاح، طلاق، ہر جگہ یہ اصول چلتا. یقیناً 92 تک آغائے خوئی کا علم زیادہ تھا، تبھی آپ ان کی تکلیف کر رہے تھے. اگر اسی وقت آپ ان کے علم کو کم سمجھ رہے تو آپ آغائے خوئی کی تکلیف میں گئے نہیں. 92 تک وہ زندہ تھے، اس وقت تک آپ کے وہ معلوم تھا کہ ان کا علم زیادہ. اب 7 سال گزر گئے، آپ کو شک ہوا کہ ان کا علم زیادہ رہا کہ نہیں رہا. ابق ماکان علی ماکان، اب تک یہی ماننا پڑے گا. اور اس جملے کو بدل، 92 تک آپ کو معلوم تھا کہ آغائے سیستانی علم میں آغائے خوئی سے کم، سیکنڈ نمبر پر. اب شک ہو رہا ہے کہ وہ فرسٹ نمبر پر آئے کہ نہیں آئے. تو جب تک کہ آپ کو کوئی ویٹنس نہ مل جائے مشتہدین میں سے، اس وقت تک یہی مانیں گے کہ وہ نمبر 2 تھے، تو اب تک نمبر 2. یہ اصول ہے شریعت کا، جس کی کم سے کم 100-150 مثالیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی. اچھا خیر، اس مسئلے پر غالباً بہت زیادہ بات ہو گئی، اب اس سے زیادہ بات کرنا مجمع کی میجوریٹی کے وقت کو ضائع کرنا. آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اولاد کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع کی پہلی یا دوسری مجلس کو، یہ عمل ام داؤد کرو. کسی نے پوچھا کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. ماہ رجب کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے ہیں، اور 15 تاریخ کو روزے کے عالم میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کسی بھی ایسی کتاب میں جس میں ماہ رجب کے اعمال لکھے، 13-14 کے اعمال دیکھیے، وہاں عمل ام داؤد باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ ملے گا. مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام اور گجراتی کا مجموعہ، ان تینوں میں رجب کے اعمال میں عمل ام داؤد مل جائے. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھو. اور ایک سوال یہ آیا کہ کیا شیئرز کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں. جی ہاں، شیئرز کا کاروبار بالکل جائز ہے، نہ یہ انٹرسٹ ہے، نہ اس میں کوئی اور حرام چیز انوالو ہے، سوائے بینک کے شیئرز کے. باقی شیئرز یقیناً کاروبار کہتے ہی اس کو کہ جس میں آدمی نفع کی امید میں کوئی کام کرتا. شیئر مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان. حتیٰ یہ کہ آگاہ کوئی کے فتوے میں فارورڈ شیئر جو خریدے جاتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے. تو سوال یہ آیا کہ کسی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہے کہ نہیں. جب ہماری ڈیلنگ صرف اس نیت سے ہے کہ یہ جو پرائس میں فلکچویشن ہے اس سے ہم کو بینیفٹ حاصل کرنا ہے, اور ہم شیئر کا ڈیویڈنڈ نہیں لینا چاہتے. بہرحال ہر صورت میں شیئر کی خرید و فروخت کی اجازت, کوئی اس کے اندر اشکال نہیں. یہ سوال حج سے ریلیٹڈ, وہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا نہیں, اس لیے میں اسے جلدی جلدی بیان کروں. سوال یہ ہے کہ حج کے درمیان منا میں 11 تاریخ رہنا واجب. جی ہاں, اب یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آدھی رات کے بعد طواف وغیرہ کرنے کے لیے منا سے بجائے مکے آ جائے تو کیا اس دوران وہ اپنے گھر میں سو سکتا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا, کچھ نے کہا یس, کچھ نے کہا نو. مسائل حج کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس کے اندر مراجع کرام کے اختلافات ذرا زیادہ, مگر یہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے وہ پہلے سمجھ لیں. منا میں 11 تاریخ رہنا واجب, مگر 11 تاریخ سے مطلب ہے 11 تاریخ کی رات, رات سے مطلب ہے آدھی رات. چنانچہ اگر کوئی آدھی رات منا میں رہ جائے اس کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے جا سکتا, چاہے وہ طواف کرنے مکہ آئے, چاہے وہ انٹینشنلی آرام کرنے کے لیے مکہ آئے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ فجر سے پہلے مکے میں داخل نہ ہو, احتیاط مستحب, ناٹ احتیاط واجب. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم طواف کرنے آ رہے ہیں اور اسی دوران گھر میں جا کے سونا چاہتے ہیں, آپ طواف کی نیت بھی نہ کریں, خالی سونے کی نیت کریں. کیا آدھی رات منا میں گزار دی, وہاں سونا کوئی آسان کوئی تھوڑی. آپ نے کہا چاہ کے اب میں گھر آ جاؤں, ایئر کنڈیشن میں سارا دن سو, اس لیے کہ 11 تاریخ کا دن تو آپ آزاد, صرف 3 شیطانوں کو سنکر مار رہے. تو سونے کی نیت سے بھی آنا چاہیں تو آ سکتے, یعنی کوئی پرابلم, کوئی حرج, کوئی واندہ نہیں ہے. آدھی رات کے بعد مکے میں اپنے گھر آنا اور سو جانا بالکل جائز. اس سے زیادہ اس لیے تشریح نہیں کر رہا ہوں کہ حج کے مسائل ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے. اگلا سوال, کل مجلس میں ایک جملہ آ گیا تھا پانی پینے کے بارے میں, کسی نے کہا ذرا وضاحت ہو جائے, تو وضاحت سنو. اسلام میں مستحب ہے کہ دن کے وقت اگر پانی پیئے تو کھڑے ہو کے پیئے, واجبات کی بات تو نہیں ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر دن کے وقت کوئی آپ کو پانی پلا رہا یا آپ خود پی رہے بیٹھے ہیں, زیادہ ثواب ہے کھڑے ہو جائیں اور پانی پی. البتہ رات کے وقت الٹا مسئلہ, رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ, دن کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا مستحب. اچھا بسی, اگر وجہ کوئی پوچھے تو حدیث امام, لاجک کوئی پوچھے وہ آپ ریسرچ کیجیے گا, میرے پاس لاجک واجک کا وقت نہیں. اب اس کے بعد دو سوال اور میرے پاس بچے, بلکہ 3 سوال, تینوں بہت چھوٹے. سوال نمبر 1, ہم نے کسی چیز کا خمس نکال دیا, مثلاً ایک پیسے کا, اور اب اس پیسے سے کوئی چیز ہم خرید کے لائے, 1000 روپے ہمارے پاس سے خمس دے دیا, 800 بچے, اس 800 سے ہم نے راشن خریدا یا کپڑا خریدا اور پھر یہ ہمارے پاس 1 سال رہا وداؤٹ یوز, استعمال نہیں کیا, تو کیا اس کا خمس دوبارہ دینا پڑے گا؟ جواب ہے کہ جی نہیں. ان المخمس لا یخمس, یہ جو ایک اصول ہے کہ ایک چیز پر اگر خمس نکل گیا تو دوبارہ اس پہ خمس واجب نہیں ہے جب تک مالک نہ بدلے. تو ایک چیز میں خمس نکل گیا, دوبارہ خمس نہیں. اس کے اندر یہ مسئلہ بھی آ جاتا کہ چاہے آپ اس چیز کی شکل بدل لیں, کرنسی نوٹ پہ خمس نکالا ہے اور اس سے کپڑا خرید, کپڑے کو بھی یہ مانا جائے گا کہ یہ خمس نکلا ہوا, غلہ خرید, غلے کو بھی یہ مانا جائے گا خمس نکلا ہوا, ہر وہ رقم جس کا خمس نکال دیا گیا اس رقم سے جتنی چیزیں خریدی جائیں وہ بھی یہی سمجھی جائیں گی کہ خمس پیڈ ہیں. البتہ اگر مالک بدل گئے, آپ نے 1000 روپے کا خمس نکالا, 800 بچے, اور یہ پیسے آپ نے اپنے بیٹے کو دے دی, بیٹے کے پاس اگر یہ پیسے سال بھر رہے الگ سے خمس دینا. خمس کا مسئلہ طہارت کے مسئلے سے الگ. گلاس آپ کے گھر میں نجس ہو گئے, آپ نے گلاس پاک کر کے بیٹے کو دیا, بیٹا بھی اس کو پاک مانے گا, وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے باپ نے پاک کیا وہ الگ واجب ہے, تمہارا واجب الگ, تم الگ پاک کرو, نہیں. لیکن پیسے کے خمس میں یہ کہا جائے گا کہ اگر بیٹے نے کہا کہ میرے پاس یہ 800 روپے خمس نکلے ہوئے, یا چلے پیسے کی مثال سے بھی آسان مثال, ایک شرٹ آپ کے پاس سال بھر رہی استعمال نہیں ہوئی, آپ نے خمس دے دیا, اس کے بعد یہ شرٹ آپ نے اپنے بیٹے کو پہننے کے لیے دے دی, اس کو گفٹ کر دی, اس کو مالک بنا دی, اس کے بعد بھی یہ شرٹ ایک سال تک پڑی رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ بابا اس کا خمس دے چکے ہیں تو میں چور ہوں, یہ نہیں چلتا. مالک کے بدلنے سے دوبارہ خمس واجب ہو جاتا, لیکن اگر مالک رہے خالی چیز کی شکل بدلتی جائے, پیسے سے کپڑا خرید لیا, کپڑے سے غلہ خرید لیا, سب پہ خمس معاف. اگلا سوال, ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں نے توضیح المسائل میں پڑھا کہ آغا سیستانی فرماتے تحفے پہ خمس واجب نہیں, میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں, پڑھنے میں کوئی دھوکہ ہوا؟ امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ گفٹ پر خمس واجب نہیں, لیکن آغا خوئی اور ان کے شاگرد آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی گفٹ ملے, چاہے شادی کے گفٹ ہو, کسی امتحان میں پاس ہونے کے گفٹ ہو, برتھ ڈے کے گفٹ ہو, ہر صورت میں ایک سال کے بعد اس کا بھی خمس دینا ہو. البتہ وہ شرط اپنی جگہ کہ خمس اس چیز پر واجب ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک, سارا سال وہ چیز آپ کے پاس رہے, اور نمبر دو یہ کہ پورا سال استعمال میں نہ آئے. خمس کا مطلب کیا؟ کہ ایک سال کے بعد جتنا آپ کے پاس سیونگ ہے اس کا 20% نکالی, اور گھر میں جتنی ایسی چیزیں جن کو ایک سال ہو گیا اور وہ استعمال میں نہیں آئی ہیں اس کا 20% آپ نکالی. یا کچھ لوگ اپنی آسانی کے لیے ڈیٹ مقرر کر لیتے ہیں, ہر سال ایک ڈیٹ, اس بیس پر آپ کے گھر میں جتنا کیش ہے, جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے, اور جتنی آپ کے پاس بغیر استعمال کی چیزیں, سب کی ویلیو لگائیے اور اس کا 20% دیجیے. 20% پتا نہیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ابھی بمبئی میں پہنچی کہ نہیں پہنچی, امریکہ سے چل کے یورپ کو ہٹ کرتی ہوئی گلف تک تو آ گئی کہ خمس 5% ہوتا ہے, 20% نہیں ہوتا. غلط, پانچواں حصہ پرسنٹیج میں وہ 20, لیکن پانچویں حصے کو لوگوں نے 5% کہا, اور 5% کا مطلب 100 پہ 5 روپے خمس دے رہے ہیں. باقاعدہ ان پریکٹس ہے یہ مسئلہ دنیا کے آدھے حصے. چنانچہ پھر وضاحت کر دی جائے کہ سال میں ایک تاریخ مقرر کیجیے, اس تاریخ کو جو بھی چیز آپ کے پاس کیش ہو, سیونگ ہو, ایسٹس ہو, اور بغیر استعمال کپڑا, راشن, جتنی چیز, اس کی ویلیو لگا کے پانچواں حصہ. اور اب آئیے آخری مسئلہ. جو لوگ 20 منٹ کا اندازہ کر کے مجلس میں آئے ہیں وہ پچھتا رہے ہوں گے, اس لیے کہ 25 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی 2 منٹ اور لگیں گے, لیکن خیر آخری جملے, اور وہ اس لیے کہ میں نے کل ایک جملہ کہہ دیا تھا, اس کی وضاحت کی خاطر مجھے یہ بات کہنا پڑی. دیکھیے اسلام میں جتنے بھی واجبات اور حرام اور جتنے بھی مستحبات اور مکروہ, سب میں ایکزمپشنز یا ایکسیپشنز یا تخصیص پائی جاتی ہے. نماز واجب ہے لیکن کبھی نماز چھوڑ دینا پڑتی ہے, شراب حرام ہے لیکن کبھی شراب پینا پڑتی ہے. البتہ یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, روزانہ کی زندگی میں اس کا موقع نہیں آتا. اسی طرح مستحبات, نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا کتنا ثواب, واجب نہیں ہے ثواب, مگر 14 ایسی جگہ جہاں نماز کو دیر سے پڑھنے کا ثواب, اول وقت میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, ڈیلے کرنے کا ثواب, بلکہ بعض جگہ تو ڈیلے کرنا واجب. یہ مثلا ایک آدمی کے بدن سے خون جاری ہے اور نماز کا اول وقت آ گیا, کچھ خون تو اسلام میں ویسے ہی معاف ہے, یہ اس سے زیادہ. اب ظہر کی نماز 12:44 پہ وقت آ گیا, شام کے 7 بجے تک ٹائم رہتا, اگر پاسبلٹی ہے کہ شام تک یہ خون رک جائے گا تو ڈیلے کرنا اور لیٹ نماز پڑھنا واجب, اس لیے کہ ابھی پڑھو گے تو نجاست کے ساتھ پڑھو, شام کو پڑھو گے تو طہارت کے ساتھ پڑھو. ہاں اگر ایسا زخم ہے کہ پتہ ہے 2 دن تک خون جاری رہے گا تو یقیناً اول وقت میں پڑھ لو, لیکن 14 جگہوں پہ نماز کو ڈیلے کرنے کا ثواب. نماز جماعت کی بڑی تاکید, مگر بعض آدمیوں کے لیے نماز جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں. اب یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف یہ جملہ میں نے کل کہہ دیا تھا, اس لیے ایٹ لیسٹ اس کی ایک مثال دینا. مثال نمبر ایک وہ یہ کہ آدمی میں جب تک طاقت ہے اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر خود سے نہیں کھڑے ہو سکتے, دیوار پکڑ کے, دروازہ پکڑ کے, ہاتھ میں اسٹک لے کر, یہاں تک کہ تمہارا کوئی رشتے دار تمہیں پکڑ کر کھڑا کر سکتا, تو واجب ہے کہ اس طرح نماز پڑھو. ہمارے یہاں جو لوگ ذرا سا تھک جاتے کھٹ سے بیٹھ جاتے, جھٹ سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے, یہ کھٹ پھٹ جھٹ نہیں چلے گی, یہ نمازیں باطل. اچھا اب اگر ایک مسئلہ کسی کا یہ بنتا کہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کا بھائی, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی بہن اسے پکڑ کے کھڑا کر سکتی, مسجد میں کون یہ سروس دے؟ اسے جماعت نماز پڑھنا اس لیے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا, جبکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کا سہارا لے کے کھڑا ہو, مگر مسجد میں یہ انتظام نہیں, اس کے لیے جماعت پڑھنا جائز ہی نہیں. اسی طرح جس آدمی کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے ہیں, البتہ تھوڑی دیر کے لیے یہ رک جاتے ہیں, اور جس ٹائم پر پیشاب کے قطرے رکتے ہیں جماعت اس وقت نہیں ہوتی, جماعت پہلے ہو جاتی, تو اب اگر یہ جماعت میں جائے گا تو وہ ٹائم ہے جب قطرے نکل رہے ہیں, اور اگر قطرے رکنے کا انتظار کرے تو جماعت نہیں ملے گی. اس آدمی کے لیے جماعت میں نماز پڑھنا جائز نہیں, اور پوری ایک لسٹ ہے, علماء کرام آپ کے درمیان موجود, خاص طور پر آپ کے محترم پیش نماز جو خاص مسائل کے بیان سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں, چنانچہ ان کے سامنے یہ باتیں کرنا جسارت, مگر مومنین کرام کی ایک عادت ہوتی کہ باہر سے آنے والا لکھنؤ سے, کانپور سے, کلکتہ سے, کہیں سے باہر سے آنے والے لوگ مسئلے زیادہ تر پوچھنا چاہتے ہیں, چاہے اس میں صلاحیت بھی ہو کہ مجھ جیسا جاہل ہو. کتنی بڑی بدقسمتی کہ محترم عالم دین آپ کے درمیان ہر نماز کے وقت اویلیبل, اور اخلاق ایسا ہے کہ جب آپ رجوع کریں گے آپ کو جواب بھی ملے گا, اور اس کے باوجود لوگ یہ مسائل حاصل نہیں کرتے ہیں, اور بعد میں ہم جیسے اناڑی جب اپنی مجلسوں میں اشارہ کرتے ہیں تو اناڑی پن کی وجہ سے پورا مسئلہ بتا نہیں سکتے, تو لوگوں پر اختلاف شروع ہو جاتا. مگر ایک بات ہم بھولے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ اللہ کے رسول جن کی ولادت کی مناسبت سے یہ 3-4 مجلسیں ہو رہی ہیں, اپنے ماننے والوں مسائل سیکھنے کے بارے جو خاص تاکید اور نصیحت کی, میں مسائل سے ہٹ کے تقریر پہ آ گیا, لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں چلتا اس لیے پہلے بتانا پڑتا کہ جی اب تقریر شروع ہو چکی. قرآن کریم کے سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے پڑھی, کیا صاحبان ایمان رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ, ہمیں ہر چیز میں رسول کو فالو کرنا, مگر اس میں بھی دو باتوں کا خیال کرنا, بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ دین کی وجہ سے آپ نے الٹا سنا. جی نہیں, صحیح سن رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے, اسوۃ حسنہ, ایک بیسٹ ماڈل ہے ٹو فالو, ایک بہترین نمونہ. مگر سیرت رسول کے ہر واقعے پر عمل کرنا جائز نہیں. پیغمبر کی سیرت جب پڑھیے گا دو شرطوں کا خیال آپ کو رکھنا. پہلی بات, یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو واقعہ آپ نے پڑھا پیغمبر نے مرتے دم تک, اس کے اندر کوئی چینج نہیں تھی. اس لیے کہ شریعت کے احکامات پورے ایک ساتھ نہیں آئے, گریجولی آئیں, آہستہ آہستہ. تو بہت ساری چیزیں, پہلے پانچ سال تک پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا اس کے اگینسٹ, بعد میں حرام تھی. کچھ چیزیں دس سال بعد حرام ہوئی, کچھ چیزیں بیس سال بعد حرام ہوئی, اور کچھ چیزیں پیغمبر کی زندگی کے آخری سال میں حرام ہوئی. آپ نے جو اسٹوری پڑھی بک ریلائبل ہے, لکھنے والا اتھینٹک رائٹر, راوی بالکل صحیح ہے. مگر یہ کیا پتا کہ یہ پیغمبر کی زندگی کا لاسٹ واقعہ ہے کہ شروع کا واقعہ. اس لیے کہ پیغمبر جب مدینے میں انٹر ہوئے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کی لڑکیاں گانے گا رہی تھی اور پیغمبر خاموش رہے, دیٹ مینس کہ اسلام میں گانا گانا جائز. گانا تو اپنی جگہ, اسلام آنے کے بعد سترہ سال تک شرابیں پی جاتی رہی پیغمبر خاموش رہے تو شراب بھی جائز ہو. اسلام آنے کے بعد بائیس سال سود یعنی بیاج کھایا جاتا رہا, پیغمبر نے آخری حج میں سود کو حرام کیا تو کیا سود بھی جائز ہو گئے؟ اسلام کے آنے کے اٹھارہ سال تک حجاب کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. حجاب کا حکم آیا ہے ہجرت کے پانچویں سال, ہجرت ہوئی ہے تیرہ سال کے اعلان نبوت کے بعد, اٹھارہ سال تک حجاب کا کوئی حکم نہیں آیا. اب اگر آپ کو جنگ احد کے واقعات میں ملے کہ مدینے کی عورتیں میدان جنگ میں گئی تھی زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے, تو اس سے آپ نتیجہ نکال کہ ہماری عورت بھی شادی بیاہ کی مکس گیدرنگ میں شریک ہو سکتی ہے, تو یہ غلط نتیجہ. اس لیے کہ نماز, روزہ, زکات, خمس, جہاد, حج, یہ سب بھی دس دس سال کے بعد شروع ہوئے. شراب کا حرام ہونا, سود کا حرام ہونا, سور کا حرام ہونا, گانے کا حرام ہونا, بے حجابی کا حرام ہونا, یہ سب شروع ہوئے ہیں چودہ پندرہ سال کے بعد. تو آپ ہسٹری میں ایک واقعہ پڑھیں گے تب بھی اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس کے بعد پیغمبر نے اس کو جائز رکھا کہ حرام کر دیا. تو جب تک کہ رسول خدا کی ہسٹری کے پورے تیئیس سال نہ پڑ گئے آپ کسی بھی واقعے سے نتیجہ نہیں نکال سکتے. یہ ہے کنڈیشن نمبر ون. چنانچہ خیبر کی جنگ کے بعد ایک عورت نے کھانا پکا کر دیا جس میں زہر شامل تھا اور یہودی تھی, اور یہ کھانا کھایا گیا. اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ اہل کتاب پاک ہے تو یہ نتیجہ غلط. اس لیے کہ اہل کتاب کی نجاست طہارت کو سورہ مائدہ اور توبہ میں آ رہا, جو خیبر کی جنگ کے چار سال بعد, تین سال بعد نازل ہوا. اس وقت تک نجاست طہارت کا مسئلہ ہی نہیں آیا. البتہ یہ کہہ دوں کہ آغا سیستانی کے نزدیک اہل کتاب پاک, مگر اس دلیل کی وجہ سے نہیں کہ یہودی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا رسول کے سامنے گیا, وہ دوسری دلیل ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہے, مگر پہلے یہ معلوم کرو کہ کیا رسول خدا نے یہ حکم اپنی زندگی کے آخر میں دیا ہے کہ شروع میں دیا. شروع اور آخر میں بڑا فرق. اور دوسری ایک شرط یاد رکھی کہ پیغمبر جو زبان سے کہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ, اور پیغمبر جو عمل کریں اس کے بارے میں جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ پیغمبر کا عمل سب کے لیے ہے کہ خالی اپنے لیے. سورہ احزاب میں ایک آیت آئی کہ اے حبیب کچھ چیزیں ہم نے خالی تمہارے لیے جائز کی. پیغمبر اگر زبان سے کہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, وہ تو سب کے لیے قیامت تک پرمننٹ ہے. لیکن اگر پیغمبر ہم سے کچھ نہ کریں اور پیغمبر ایک کام کرتے چلے جائیں اور ہم سوچے کہ رسول کی کاپی کرنے کا بڑا ثواب, یہ غلط. رسول خدا نے اگر 11 شادیاں ایک وقت میں کی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھی یہ اختیار اور اجازت ہے. اگر پیغمبر کو دیکھ کے کوئی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی, طلاق ہو گئی, آٹومیٹک یہ جملہ طلاق ہے. ہمارے یہاں عورت کو طلاق اول دے ہی نہیں سکتی, اور کتنی ہی ہماری بیویاں دن رات ہم سے کہتی ہے کہ اپنی منحوس صورت لے کے چلے جاؤ, مجھے پسند نہیں, تو کیا طلاق ہوگی؟ وہ اگر پیغمبر سے اتنا کہہ دے کہ میں مجھے آپ پسند نہیں آئے. اب دیکھیے وقت اتنا کم ہوتا, رسول خدا کی 11 بیویاں آخر وقت تک رہی, رسول خدا نے شادیاں کی تھی 20, مگر اس میں ایسے کیس ملے گی کہ شادی کے بعد جیسے ہی خاتون نے پیغمبر کو دیکھا کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں, اتنا جملہ طلاق ہو. اب صیغہ طلاق کی ضرورت نہیں اور عورت نے یہ جملہ کہا, تو یہ پیغمبر کے خصائص ہیں. تو پیغمبر کی زندگی کا جو واقعہ ملے, یاد رکھیے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ امت کے لیے بھی اجازت, ہم آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی نہیں کر سکتے. چنانچہ قول رسول وہ حجت ہے, عمل رسول زیادہ سے زیادہ جواز کو بتاتا, وہ بھی بشرط یہ کہ یہ پتا نہ چلے کہ خصائص. مگر یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں, ایسا لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے خود ڈر لگ رہا. تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خشک مجلس ہو گئی, لیکن یہ مجلسیں اس لیے خشک پڑنا پڑتی کہ عام زندگی میں, وضو خانوں میں, گلی کوچوں میں, شادی بیاہ میں جب مسائل پر بحث ہوتی تو لوگ اپنی جہالت کا مظاہرہ یہی واقعات پیش کر کے تو کرتے کہ رسول نے تو یہ کیا, مجتہد نے یہ فتویٰ کیوں دے دی. پتا ہونا چاہیے کہ رسول کی سیرت جو قرآن نے کہا تمہارے لیے حجت ہے, مگر دو کنڈیشن کے ساتھ. اور یہی وجہ کہ ساری زندگی اللہ کا رسول سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتا رہا کہ اس کے ماننے والے اپنی نالج کو بڑھائے. ایک روایت آیت اللہ العظمیٰ آغا سید ناصر بکاری میں شیرازی کے درس اخلاق میں میں نے سنی. آغا ناصر بکاری میں شیرازی اپنی تصویر نمونہ کی وجہ سے زیادہ مشہور, لیکن بہرحال آج کل صفحہ مراجع میں ان کا شمار ہوتا کہ ایک بار کسی نے جا کر پیغمبر اسلام سے دریافت کیا تھا کہ آئے اللہ کے رسول, اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے مرنے میں صرف ایک دن رہ گیا, اونلی 24 آور, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ جس کا ثواب اور فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ یعنی ہم قبر میں جائیں تو کون سی نیکی کر کے جائیں کہ ہمیں میکسیمم ثواب ملے؟ پیغمبر نے فرمایا ایک دن اگر ملے, جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کر سکتا ہو حاصل کر, اس لیے کہ قبر میں سب سے زیادہ ثواب اس بات پر کہ آدمی کی نالج کتنی ہے. عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت نماز سے بہتر کیوں قرار دی؟ عالم کی نماز میں کوئی زیادتی ہوتی ہے کیا؟ آپ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں, وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں کیا؟ ثواب زیادہ کس بات پر؟ ثواب زیادہ صرف اس بات پر کہ انہوں نے نالج کے ساتھ نماز پڑھی. اور یہ عالم کا مسئلہ نہیں, اگر آپ کو آج 100 مسئلے یاد اور آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ایک ثواب ملے, اور کل آپ کو 110 مسئلے یاد ہو گئے, 10 مسئلے بڑھ گئے, جو آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بڑھ جائے. ایک ایک مسئلہ جو آپ یاد کرتے جائیں آپ کی عبادتوں کا ثواب بڑھاتا جاتا. خالی اتنا ہی نہیں, اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا لروح کل جسم 6 احوال, اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارا جسم اس کی چھ حالتیں الصحت والمرض والیبزت والنوم والحیات والموت. جسم کی چھ حالتیں ہیں نا, کبھی جسم زندہ ہوتا ہے کبھی جسم مر جاتا ہے, کبھی آدمی کا جسم صحت مند ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے, کبھی آدمی جاگ رہا ہوتا ہے کبھی سو رہا ہوتا ہے. جسم موت زندگی, صحت بیماری, نیند جاگنا. فرمایا اسی طرح انسان کی روح کی بھی چھ حالتیں تین اور تین چھ. فالعلم حیاتها والجهل مماتها. علم روح کی زندگی ہے اور جہل روح کی موت. مولا کا ایک جملہ یاد کی, فرماتے ہیں کہ جاہل نمازی چلتا پھرتا لاشا ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن جاہل کہا یہ چلتا پھرتا لاشا. پیغمبر نے کہا کہ جس طرح روح کی ایک زندگی ہے ایک موت, جسم کی ایک زندگی ایک موت, روح کی بھی ایک زندگی اور ایک موت. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے جہالت ہے تو سمجھو تمہارا جسم زندہ ہے روح مر چکی, مردار روح. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح زندہ ہو. اور پھر باقی چار چیزیں بھی بتا دی. فرمایا فمرضها الشك وصحتها اليقين. شک کے عالم میں عبادتیں کرنا یا زندگی گزارنا یہ روح کی بیماری, اور یقین کے ساتھ عمل انجام دینا گویا تمہاری روح بالکل ہیلدی صحت مند سپر فٹ. اور پیغمبر اسلام نے کہا وہ نومها الغفلت ویغزتها التذکر. اور جس طرح آدمی کا جسم کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے, کہا کہ اگر آدمی غافل ہے, حرام کر رہا اندازہ ہی نہیں, نجس کھا رہا اندازہ ہی نہیں, گانے سن رہا اندازہ ہی نہیں, تو سمجھو کہ روح اس وقت سو رہی ہے. وہ تذکر, اور اسے یاد دلاتے رہنا کہ کیا واجب کیا حرام, یہ گویا روح جاگ گئی ہے, بیدار ہو گئی. تو اس علم کو ہماری روح کی زندگی قرار دی, اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پتا کہ جب تک ان کے ماننے والے دین کی معلومات حاصل نہ کریں قدم قدم پہ ٹھوکرے کھائیں, قدم قدم پہ شیطان ان کو بہکائے گا, نام لیں گے آل محمد کا اور انہی کا حق غصب کر کے بیٹھ جائیں گے, نام لیں گے شہزادی زینب کا اور عورت بے پردہ نکل کے انہی کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو, نام لیں گے رسول خدا کا جو قیصر باغ کی مجلس میں ایک روایت پڑھی, اور ایسا چہرہ بنا کے آئیں گے کہ پیغمبر ان کو دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر لیں. یہ سب کس چیز کی نشانیاں؟ یہ لاعلمی اور جہالت. شیطان قدم قدم پہ ٹھوکرے کھلاتا. اور اسی حوالے سے ایک بات میں اور بتا دوں, جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پہ آدمی ایک چیز کو بڑی سختی سے پکڑ لیتا, جو قرآن کے سورہ آراف میں آئی. کیا چیز؟ وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کر کے دیکھا. ہم نے کہا دیکھیے قرآن میں یہ لکھا ہے, کہ مولانا قرآن اپنے پاس رکھی, ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے. حدیث میں یہ آیا حدیث اپنے کلیجے میں رکھی, ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا چلا رہا. یعنی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بے حیائی کے کھلے کھلے کام. شادی بیاہ کے موقع پر کتنے ہی نامحرم آ کر ہماری عورتوں سے ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں. جی یہ دیور ہے اس سے ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملاؤ کہ ہاتھ چھوڑو. امر بالمعروف کی ایک ڈگری آتی, دیکھیے یہ جملہ بھی میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, خیر ہاتھ چھوڑے تو نہیں عورتیں, لیکن مسئلہ یہ کہ امر بالمعروف کی ایک ڈگری آتی کہ پہلے تعلقات ختم کر لو, سلام کلام بند کر دو. اس سے نتیجہ نہ نکلے تو سختی سے بات کرو, اس سے نتیجہ نہ نکلے تو حاکم شرع سے اجازت لے کر اتنا مارو کہ بس مرنے نہ پاس, ہڈی وڈی بھی ٹوٹ جاتی. یہ ہے لیکن حاکم اشارہ کی جا کر. خلاصہ کیا, سسرال میں یہ لڑکی جاتی پوری سسرال میں لڑکی کا محرم صرف ایک رشتے دار ہے, اس کا خسر, یا کہلے شوہر. شوہر کو اصطلاح میں محرم نہیں کہتے. یا اگر شوہر کے ساتھ کوئی پرانی بیوی کا بچہ کچا, غصہ تیلا بچہ, باقی ساری سسرال نامحرم. میں نے ایسے علاقے دیکھے جہاں باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے جس کا نام ہے منہ دکھائی. دلہن کا منہ پورے خاندان کو دکھایا جاتا ہے, بلکہ اگر یہ رسم نہ ہو تو بہت برا مانا جاتا. ان مراجعے کے فتوے میں جو عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز سمجھتے, وہ بھی یہ کہتے کہ اگر میک اپ کے ساتھ عورت ہے تو اسے چہرہ چھپانا پڑے. کوئی دلہن آپ کو بغیر میک اپ کے کبھی ملی؟ ایسی حالت میں تو امام خمینی اور آغا سیستانی کے نزدیک بھی چہرہ چھپانا, چہرہ چھپانا تو درکنار. باقاعدہ خاندان کے سارے بزرگ اور پھر لونڈے لپاڑے وہ کیوں لگا کے کھڑے ہوتے, باری باری سب چہرہ دیکھتے, اور بڑے فخر کے ساتھ یہ رسم انجام دی جاتی. یہ ویڈیو ریکارڈنگ دنیا میں ہمیشہ جرم کرنے والا کوشش یہ کرتا کہ اپنے جرم کے ایک ایک ثبوت کو چھپائے, اور ہماری ڈھڈائی دیکھیے کہ فعل حرام کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے ہاتھ پائے ہمارے خلاف گواہی دے. وہ جو ہماری لائبریری کے اندر یا ہماری الماری میں ویڈیو کیسٹ رکھا ہے نا, وہاں بھی ایک ویڈیو ریکارڈر ہوگا وی سی آر قیامت. اللہ کی پناہ, ایسے واقعات بھی ہیں کہ دولہا دلہن روزے میں جاتے ہیں اور وہاں نامحرموں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں. یہ بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ نامحرم ہوتا. یہ اسٹیج پہ جتنے آ کے لونڈے بیٹھتے ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ سب نامحرم ہوتے. مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ جب آدمی کلمہ رسول کا پڑھتا ہے اور انداز اپنے بزرگوں سے لیتا ہے, نام رسول کا لیا جاتا ہے, ٹریڈیشن اور آواز بزرگوں کے چلتے, تو ایسے ہی تماشے ہوتے. خدا کرے کہ یہ چیز آگے بڑھ کر وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک قریش مکہ نے پہنچائی. قریش مکہ کا ایک طریقہ سورہ آراف میں لکھا, اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتا تھا. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا گناہگار اپنے گناہ کے لیے دلیل ضرور لے کے آ جاتا. لوگ کہتے کہ ہم نے داڑھی شیو کی, کسی کا دل تو نہیں دکھایا. اگر دل نہیں دکھایا تو اس سے داڑھی شیو کرنا جائز کیسے ہوا؟ یہ دو باتوں میں آخر آپس میں ربط کیا ہے؟ مگر دلیلیں تو ایسی ہوتی ہیں نا. قریش خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں سے ایک ڈیمانڈ کرتے کہ سر سے پیر تک ننگے ہو کر تمہیں طواف کرنا, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں. خالی قریش کے خاندان کو اس سے ایگزمپشن. اور دلیل کیا لاتے؟ طہارت. کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, کیسا ہی کپڑا کیوں نہ ہو, امکان رہے گا کہ کہیں اس میں حرام یا نجس نہ ہو, تو اس سے اچھا ہے اسی حالت میں جاؤ جس حالت میں اس نے دنیا میں بھیجا. آج چاہے آپ کو یہ دلیل کتنی غلط لگے, عربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. اسلام نے آ کر اعتراض کیا, یہ کیا بے حیائی ہے؟ جواب دیا کہ چپ رہو اے محمد, ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت میں پایا, تم غلط ہو سکتے ہو, ہمارے بزرگ غلط نہیں ہو سکتے. آج میں بعض باتیں یہاں کے حالات میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا. آج کتنے ہی صاحبان ایمان مرد اور عورتیں اپنی حاجتیں لے چرچ میں چلے جاتے, جادوگروں کے پاس چلے جاتے, نان مسلم کے پاس چلے جاتے, یہ خیال کیے بغیر کہ آدمی پر کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے وہ غیر مسلم کے پاس نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول کی دو حدیثیں سنی, فرماتے ہیں, بلکہ کس دن فرمایا؟ جس دن وہ انڈے والا واقعہ پیش آیا. میں نے ایک سال پڑھا تھا یہاں پر, شاید کچھ لوگ بھول گئے. ایک آدمی نے آ کے رسول خدا کو دعوت دی کہ آپ کل میرے مہمان بنیے. دو چیزیں, اگر مومن خلوص کے ساتھ دے تو تو جب تک مجبوری نہ ہو اسے رد نہیں کرنا. نمبر ایک دعوت، نمبر دو صوفہ. جب تک کوئی جینین پرابلم نہ ہو. پیغمبر نے کہا ٹھیک میں آ جاؤں گا، کون سا وقت صحیح رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صبح کا وقت صحیح. اسلام کے ماحول میں دوپہر کے کھانے کا رواج نہیں، یا صبح ناشتہ ہے یا ارلی ڈنر، مغرب سے پہلے کھانا ہے، نماز پڑھو سو جاؤ. خیر یہ واجبات کا مسئلہ تو ہے نہیں، اسی لیے جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ بھی چل رہا. وہ کیا، صبح 7 بجے ناشتہ ہے، 9 بجے ریفریشمنٹ ہے، 11 بجے چائے ہے، 1 بجے کھانا ہے، 3 بجے دوبارہ ناشتہ ہے، 5 بجے پھر کوئی بائٹنگ ہے، 7 بجے پھر کوئی نظر و نیاز ہے، 9 بجے پھر کھانا. وہ کھائے جاؤ. خیر اب مسئلہ یہ، اسی لیے تو ہاضمہ کتنا طاقتور ہے کہ آپ کا امام بھی غائب ہو جاتا ہے، مسجدیں بھی غائب ہو جاتی ہے، نیکی کے کام کا پیسہ بھی غائب ہو جاتا ہے، ڈونیشن بھی غائب ہو جاتے ہیں، چیریٹی بھی غائب ہو جاتی ہے. کھاتے کھاتے ہاضمہ کتنا طاقتور ہو گیا. اب اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ اصول چلتا تھا، تبھی تو 2 سال روم کا ایک طبیب آ کے مدینے میں رہا اور پھر یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگر کچھ دن اور رہا تو میں بھوکو مر جاؤں گا. کوئی مریض آتا ہی نہیں، کسی کو بیماری ایسی ہوتی ہی نہیں. خیر اب وہ بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں، صبح کا ناشتہ اچھا رہے گا، ٹھیک، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول 8-10 صحابیوں کے ساتھ جنہیں دعوت دی گئی، جنہیں دعوت نہیں دی گئی انہیں آپ نہیں لے جا سکتے. لوگ تو پورا یتیم خانہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ فلا دوست ہے، فلا جانے والا، فلا یہ، فلا وہ، دعوت آپ کو دی گئی. خیر اب اللہ کے رسول پہنچے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، اس نے اپنے مکان کے صحن میں جا کے رسول کو بٹھا دیا اور ناشتے کا انتظام کرنے لگا. اتنے میں صبح کا وقت ہے، اس کے گھر میں پرندے پلے. میں نے پرندوں کے حوالے سے بھی ایک حدیث پڑھی تھی جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ بمبئی کی خوجا مسجد میں پڑھا. اب وقت نہیں ہے مجھے ابھی صلہ رحمی پہ بھی بات پوری کرنا. آپ گھبرا گئے کہ ابھی آدھی گھنٹے کی مجلس باقی ہے؟ جی ہاں باقی ہے، ابھی اصل موضوع تو آیا ہی نہیں. آپ سمجھے ہوں گے کہ مولانا اپنا کل کا موضوع بھول گئے. ایک گھنٹے سے مطلب اب سے 1 گھنٹہ جو پڑھ رہا ہوں تو 5 منٹ باقی بچے ہیں. یہ قریب والوں میں سے کسی نے کہا 1 گھنٹے پڑھیے گا تو میں نے وضاحت چاہیے مزید 1 گھنٹے کہ جب سے شروع کیے تو 2 منٹ باقی بچتے ہیں. اب تو مصائب کا بیان ہو جانا چاہیے لیکن ابھی ٹھہریے، ابھی ٹھہریے. پہلے مرغی کو انڈا تو دینے دیجیے. واقعہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں پرندے پلے. صبح کا وقت ایک مرغی اڑ کے دیوار پہ گئی. پرانے زمانے کے مکان بھی چھوٹے تھے، دیواریں بھی نہیں تھیں، اور وہاں جا کے اس نے انڈا دیا. کوئی عجیب بات نہیں، ہو سکتا ہے ایسے واقعات. وہ انڈا بڑی تیزی سے زمین پہ گرنے لگے. اب انڈا ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یہ ہوتا ہی رہتا. مگر اتفاق دیکھیے کہ دیوار پر 2 کیلیں اس طریقے سے گڑی ہوئی تھی کہ یہ انڈا اس کے درمیان پہنچ کے پھنس کے رک گئے. یہ ایک عجیب بات، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک حیرت سے ایک دوسرے سے کہہ رہا، بھائی کیا اتفاق پیش آیا. اتنے میں صاحب خانہ باہر آیا، دیکھا کہ مجمع حیران ہے. کہا اللہ کے رسول، یہ لوگ تو خالی ایک انڈے کو دیکھ کے حیران، اگر میں انہیں اپنی ساری زندگی سنا دوں تو شاید انہیں یقین نہیں آئے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی ذرا سا بھی مجھے نقصان نہیں ہو پایا. بڑے بڑے نقصان قریب آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب میں مرا، آخری وقت میں ایسا ہی کوئی معجزہ پیش آ جاتا اور میں بچ جاتا ہوں. مجمع ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، واقعہ کیسی اللہ کی رحمت ہے اس کے حال پر. پیغمبر کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابیوں سے کہا یہاں سے چلے چلو. گھبرا گئے لوگ، کیوں چلے چلو، تو بڑا اچھا اور تگڑا سا ناشتہ آنے والا. پیغمبر نے کہا ایسا گھر جس کے مالک سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ ایک لمحے کے لیے اپنی نظر ادھر نہ ڈالتا، ہم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں بیٹھنا. صاحب خانہ نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا جبرائیل نے آ کے یہ خبر دی ہے؟ کہا نہیں, جو تو نے بتایا. یاد رکھ, اگر 40 دن کسی مومن پر ایسے گزر جائے کہ اسے کوئی مصیبت نہ آئے تو سمجھ لو کہ وہ ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون. ملعون کسے کہتے ہیں؟ بچے کہیں گے واہ کیا مولانا ممبر پہ گالیاں دینا شروع کر دی. ملعون گالی کے معنوں میں نہیں, ملعون لعنت. لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کے لفظی معنی کاٹنا. لعنت کا مقصد ہے جہاں رحمت خدا کٹ جائے. پیغمبر نے کہا 40 دن اگر اللہ تمہارا کوئی امتحان نہ لے تو سمجھ لو کہ رحمت خدا رکی ہوئی ہے. یہ مصیبتیں اور آزمائشیں یہ تو ہمارے گھر میں مزید رحمت لایا کرتی ہیں, کیونکہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ خدا کا وعدہ کہ ہر امتحان اور پریشانی کے بعد ہم تمہارے لیے اچھا وقت لائیں گے. تو جس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی, وہ یا نمرود کا بھائی ہے یا شداد کا بھتیجا یا فرعون کا کوئی رشتہ دار, رحمت خدا آتی اس وقت ہے کہ پہلے کبھی آپ کے گھر میں امتحان آیا ہو. تو جو مصیبتیں آتی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم آسانی سے اس پر دور نہ کر سکیں تو کبھی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں چلے جائیں, اور کبھی اسی کسی عیسائی کے آگے ہاتھ پھیلا دیں, اور کبھی کسی کافر و مشرک سے بدل حاصل کریں, اور کبھی جن پہ حاضری آتی ہے ان کے دروازے پہ جائیں. ہماری خواتین خاص طور پہ سنیں, اگر اس مجلس میں کوئی عورت آئی ہوئی ہے تو کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ ایمان کی کمی کی بہت بڑی دلیل, جبکہ ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ اپنی مصیبتوں کو دور کیا جا سکے. ایک بچے نے ایک سوال کیا تھا. دیکھیے بہت سارے سوال مجھ سے ایسے ہوتے ہیں کہ میں الگ سے جواب نہیں دیتا ہوں, مجلس میں اس کا موضوع لے آتا ہوں. کہا کہ مولانا آپ نے 8 سال پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے مصیبت دور کرنے کے لیے ایک ٹیلی فون نمبر بتایا تھا اللہ کا, وہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے. ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے, جب بڑے ہوئے تو سنا. مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے راضی. اگر ہمارے گھر پہ مصیبت نہ آئے تبھی اللہ ہم سے راضی ہو. تو نمرود اور شداد اچھے تھے, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور امام حسین نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض نہیں. یہ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمارا امتحان, اور اس لیے بھی آتی ہے کہ اس کے بعد رحمت کی بارش آ سکے. اور اس مصیبت کے درمیان ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں مصیبت دور کرنے کے. ایک بہت ہی آسان طریقہ کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے اٹھائیے ٹیلی فون اور اللہ کا ڈائریکٹ نمبر ڈائل کیجیے 244-34, اور جیسے ہی کانٹیکٹ ہو جائے اپنا مسئلہ اللہ کے یہاں پیش کر دیجیے. یہ باقاعدہ معصومین نے, بلکہ سب سے پہلے رسول خدا نے معراج کی رات واپسی پر ہمیں بتایا کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے اللہ سے کانٹیکٹ کرو. نمبر بھی بتا رہے ہیں 244-34. اور اگر ذرا سا اس پہ کانٹیکٹ ہونے میں پریشانی ہو تو آگے ایکسٹینشن 111 ملا لیجیے, پھر تو یقیناً آپ کا رابطہ اللہ سے ہو جائے گا. دوسری مجلس, یہ ایکسٹینشن 111 یہ دوسری مجلس کا واقعہ ہے. وہ لوگ سمجھ گئے جو 8 سال پہلے سے, وہ لوگ سمجھ گئے کہ جملہ اس سے پہلے کسی اور سے سن چکے. بچے کو بتا دوں واقعاً وہ ٹیلی فون اٹھا کے کسی کو تنگ کرنا نہ شروع کر دے. یہ 244-34 اللہ کا نمبر کن معنوں میں؟ نمازوں کے معنوں میں. 2 رکعت فجر کی نماز ہے 44, 4 رکعت ظہر کی نماز, 4 رکعت عصر کی نماز, 34 3 رکعت مغرب کی نماز ہے, 4 رکعت عشاء کی نماز. اور اگر پھر بھی پریشانی دور نہ ہو تو 111 یعنی 11 رکعت نماز شب پڑھیے, اور نماز کے قنوت میں اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کیجیے, پھر دیکھیے کہ پریشانی کیسے دور نہیں ہوتی. کیا ضرورت پڑے گی کسی مشرق کی آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ کیا ضرورت پڑے گی جنات کی حاضری بلانے والوں کے گھر جانے کی؟ کیا ضرورت پڑے گی ایرے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ جبکہ اللہ کا رسول بار بار کہہ رہا کہ میرا ماننے والا پریشانیوں کا سامنا کرنے کو تیار رہے. ہاں کچھ ایسی پریشانیاں جو اللہ کی طرف سے نہیں آتی, وہ اپنی حماقت اور غلطی کا نتیجہ. اس میں سے ایک پریشانی قطع رحمی کے نقصانات, اس کا اللہ سے کیا تعلق؟ اگر آپ کے گھر میں ناگہانی بیماریاں آ رہی ہیں, اور اگر آپ کے گھر میں رزق میں کمی آ رہی ہے, اور اگر آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ دعا کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں, 50-50 چانس شاید اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہو, اور شاید آپ کے ہاتھوں سے کسی رشتے دار کا حق ضائع ہو رہا ہو. جب کبھی رشتے دار کے حق کی بات آتی, ایک سوال تو ہر ایک اس زبان پہ تیار ہے. کہا مولانا اتنا بتائیے کہ ہم تو چاہتے ہیں رشتے دار سے تعلقات, لیکن اگر وہی ہم سے تعلقات نہیں چاہتا تب بھی ہماری کوئی ذمہ داری؟ جی ہاں, پھر بھی آپ کی ذمہ داری. بلکہ اپنا ایک بہت ہی پرانا جملہ, خدا معلوم میں نے یہاں پڑھا کہ نہیں پڑھا, دنیا میں ہر جگہ پڑھا, جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ شیطان کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے, تو شاید چپکے چپکے یہ دعا مانگے, خدا بندہ ہمارے سارے رشتے دار ایسے بنا دے کہ ہم سلام کریں وہ ہمیں گالی دے, ہم تحفہ لے کے جائیں وہ ہمارے منہ پہ تھوک دے, ہم ملاقات کے لیے جائیں اور وہ ہمارے پیچھے کتے لگا دے. جسے پتا ہے کہ شیطان کس طرح سے ہمارے ثواب کو ضائع کرتا ہے, شاید وہ یہ دعا مانگے کہ ایسے رشتے دار ہوں پھر مزہ آئے ان سے تعلقات رکھنے میں. کیا میں کوئی پاگل پنے کی بات کہہ رہا ہوں یا تھکن کی وجہ سے میرا دماغ اس وقت آؤٹ ہو چکا؟ جی نہیں. پہلے تو آپ کو وہ واقعہ سناؤں, جو آپ نے سنا ہے تو پھر سنیے, پھر سنا ہے تو پھر سنیے, پھر سنا ہے تو پھر سنیے, اس لیے کہ جب تک یہ واقعہ آپ کو یاد رہے گا یہ ساری مصیبتیں یہ سارے پرابلم آپ کو آسان لگیں گے. کربلا محلہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں آقا نواز ثانی, واقعہ بہت بڑا ہے لیکن قند مقرر کے طور پہ سننے میں کیا حرج. بہت بڑے عالم دین اور انتہائی مقدس و پرہیزگار, ساری زندگی تبلیغ کرتے ہوئے گزاری. 100 سال پہلے کا زمانہ تھا جب ایک تو علماء کی ویسے بھی عزت ہوتی تھی اور کربلا میں زیادہ عزت ہوتی تھی, اور یہ تھے بھی اتنے نیک آدمی کہ غنڈے سے غنڈا بدماش سے بدماش بھی ان کا احترام کرتے, ساری زندگی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی, یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. اور پھر وہی بات کہ جس دوست سے ان کا وعدہ تھا کہ میں خواب میں آؤں گا, ایک مومن نے کہا مولانا آپ کا بھی تو وعدہ تھا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ کربلا اور نجف میں علماء خواب میں کیوں آتے ہیں اور ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے ہیں. ہر سوال مجھے یاد تھا, اپنے مقام پر اس کو فٹ کرنا تھا. کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے مرنے والے سے کانٹیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا. نمبر ایک, آدمی کی غذا جتنی پاک اور حلال, کھانے پینے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ جس طرح جسمانی طور پہ دیکھتے ہیں, جسمانی طور پر کہ اگر آپ نے شوگر کھا لیا اور آپ شوگر کے مریض ہیں تو ایک دم سے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, نمک کھا لیا بلڈ پریشر کے مریض ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گئے, چکر آنے لگے آپ کو ایک بار زمین پہ لیٹ جانا پڑ, ہارٹ کے مریض ہیں اور روغنی چیزیں کھا لی سانس لینے میں تکلیف ہوگی. اسی انداز سے جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں حرام کتنا ہے, نجس کتنا, اس کے اثرات روح پہ پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم بالکل پاک و پاکیزہ غذا کھانے لگے جو آج کل ممکن نہیں, تو شاید اس معاشرے میں رہ بھی نہ سکے. یہ تھوڑی بہت شریعت کی اجازت ہے نا کہ نان مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر وہ چیز آپ کھا سکتے ہیں جس میں آپ نے اس کا گیلا ہاتھ لگتے نہیں دیکھا اور اس کے اندر گوشت کی کوئی چیز شامل نہیں. اگر آغا خوئی اور آغا سیستانی کی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا کہ نان مسلم کے یہاں کا گھی, تیل, مکھن, ڈبل روٹی, اور مختلف قسم کے بسکٹ اور چاکلیٹ یہ سب کھانا جائز. تو وجہ یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے جس میں گوشت والی کوئی چیز نہ ہو اور اپنی آنکھوں سے آپ نے نجس ہاتھ لگتے نہ دیکھا ہو, اس وقت تک آپ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اسے پاک سمجھ. اور اگر آپ بہت احتیاط کرنے جائیں وہ بھی غلط, پھر آپ کے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا. علامہ علی کے بیٹے کا واقعہ یاد آ گیا نا, علامہ علی کے بیٹے 9 سال میں مرجع بن گئے, نہیں مجتہد بن گئے, درس خارج دیتے تھے. ہمارا بچہ درس خارج لکھ نہیں سکتا 9 سال میں, کہتے کسے. مگر اچھا آپ دیکھیے, جب ہم اس قسم کے واقعات پہلے مجلسوں میں پڑھتے تھے تو پبلک مذاق اڑاتی, اپنی نہ صحیح تو گئے. آج اسلامی مملکت ایران کتنے ہی ایسے بچے ہیں کہ واقعا اس تمام تاریخ کے ہمارے پاس بہت بڑا ایویڈنس بن کے آ گئے. کسی نے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ فاطمہ کی کنیز فضہ 40 سال قرآن سے بات کرے. تو ہم نے کہا اس بچے محمد حسین سبا تباہی کو دیکھ لو, ماشاء اللہ اب 7 سال کا ہو گیا مگر 4 سال سے اس کے کیسٹ چل رہے ہیں کہ جب چاہے اس بچے کے سامنے آپ بیٹھ کے قرآن کی بات چھیڑ دی, وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے گا. اتنا مشہور اس کا واقعہ ہے کہ میں مجلس میں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کروں. کسی نے کہا یقین نہیں آتا کہ اتنی کم سنی میں کوئی اتنے بڑے رتبے پہ پہنچے. حرمت علی وزیری پونا والا, ان کے بچوں کو جا کے دیکھ لی, وہاں تو آپ کو ایک فائدہ اور ملے گا. اور وہ یہ ہے کہ محمد حسین تبا تباہی وہ عربی اور فارسی کے علاوہ کوئی زبان جانتا نہیں. اس کا امتحان لینے کے لیے آپ محتاج ہیں کسی عالم کے یا زبان دان. یہ حرمت علی پونا والا کے بیٹے اور بیٹیاں, خاص طور پر جو سب سے چھوٹی بچی ہے 4 سال کی, 4 سال کی بچی ہے, پورا قرآن تو اسے حفظ ہے. ساتھ میں قرآن سے آپ کوئی مسئلہ پوچھیں اور دیکھیے 4 سال کی بچی آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کسی نے جا کے پوچھا کہ قرآن اور احادیث نکاح کے بارے میں کیا کہتے, جواب دیا کہ تمہارا سوال غلط یا انکمپلیٹ. نکاح کی 2 قسمیں, ایک دائمی نکاح, ایک منقطع نکاح, اور نکاح کے حوالے سے بھی 2 حصے, فضائل نکاح کی آیتیں سننا ہے کہ احکام نکاح کی آیتیں سننا. 4 سال کی اپنی بچی کو آپ رٹا بھی دیں گے, جملے تو نہیں ادا کر سکتی. اب باقاعدہ اور کون, حرمت علی پونا والا گجراتی اسپیکنگ اردو بولنے والے, ان کے بچوں کا امتحان خود جا کر آپ براہ راست لے سکتے ہیں. یہ بھی کسی کا اعتراض نہیں چلے گا کہ جی وہ ایک ایرانی بچے کو لا کے بٹھا دیا, اب جو وہ کہے ہم کو ماننا پڑے گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ ایک نہیں کتنے ہی واقعات ہیں. تو اب یہ تاریخ بڑے آرام سے پڑھی جاتی ہے. پہلے تو ہم لوگ شرماتے شرماتے پڑھتے, جو پڑھ تو رہے ہیں یقین کون کرے گا. اب یہ جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں نا, یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب ہے. وہ سب آتے جا رہے ہیں, آج کی آخری مجلس کھچڑی بنانا ہے مجھے, بہت ساری چیزوں کو ملا کر سیرت رسول کی روشنی میں. یہ جی آگاہ ہوئی اور آگاہ سیستانی یہ کیسے لکھتی کہ غیر مسلم کے ہاتھ گوشت کے علاوہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے, کھا سکتے, جسے آپ نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو کہ گیلا ہاتھ لگا اور کسی عادل نے گواہی نہ دی. کھانے پینے کی ساری چیزیں جائز. اس لیے تھوڑی بہت نجاست ہمارے بدن میں جانا بھی چاہیے, ورنہ ہم رہ نہیں سکتے. علامہ علی کے بیٹے 9 سال میں مجتہد بن گئے, درس خارج دیتے, علم اتنا ہے کہ درس خارج دیتے, عمر اتنی ہے کہ بسپنا اپنی جگہ, چنانچہ بڑے بڑے علماء ان سے علم حاصل کرنے آتے اور پڑھاتے پڑھاتے ایک دم چڑیوں سے کھیلنے لگتے, اور جب کھیل ختم ہوتا ہے پھر ایک مرتبہ درس شروع ہو جاتا. جب 15-16 سال کے ہوئے, اچھا یہ اتنے بڑے ہو کیسے گئے؟ یہ جس گھر میں پڑے تھے نا وہاں ایک وقت میں 18 مستحب تھے. ہمارے یہاں ہر وہ آدمی جو حوضہ قم سے ہو کے آ جائے اسے ہم مستحب کہتے ہیں. غلط ہے. اشتہاد شاید پورے ہندوستان میں اس وقت ایک دو سے زیادہ مستحد نہ ہو, پورے پاکستان میں ایک بھی مستحد آپ کو نہ ملے, پورے گلف میں ایک بھی مستحد نہ ملے, جبکہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار عہدے سے پڑھے ہوئے علماء آئیں. جناب الگ چیز ہے, مستحد الگ چیز ہے. یہ اٹھارہ واقع مستحد, باپ علامہ علی مستحد, ماں مستحدہ, خالہ مستحدہ, ممانی مستحدہ, دو ماموں تھے دونوں مستحد, بھائی مستحد, عورتیں اور مردے مرد ملا کر ایک وقت میں اٹھارہ مستحد جمع. اس بچے کا علم کیا ہوگا؟ اس گود سے اس گود میں جائے تو وہاں اشتہار, اور اس گود سے اس گود میں جائے تو وہاں اشتہار, باپ سے ماں کے پاس آئے تو اشتہار, ماں سے پھوپھی کے پاس جائے تو اشتہار. ہمارے یہاں الٹا اشتہار ہوتا, باپ کے پاس آئے تو گانے, ماں کے پاس جائے تو ڈبل گانے, پھوپھی کے پاس جائے تو ٹرپل گانے. ہمارے یہاں یہ ماحول ہے, ہمارے بچے ایسے نکلے. جیسا ان پٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا, جیسا آپ مٹیریل ڈالیں گے ویسی چیز تیار ہو کے آئے گی. جاپان کی چیزیں اتنی اعلیٰ کیا کیوں ہوتی اور ہانگ کانگ کی چیزیں اتنی ناقص کیوں ہوتی؟ وہی مسئلہ, ہمارے بچے ایسے کیوں ہوتے, ان کے بچے ویسے کیوں ہوتے؟ جب پندرہ سولہ سال کے ہو گئے تو ایک بار علامہ ہلی کے عقیدت مندوں کو شوق ہوا کہ ساری زندگی جن کا تقلید کی, کلمہ پڑھا, فتویٰ مانا, آج ان کے صاحبزادے کو بھی سنیں. چنانچہ علامہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ ایک مجلس ہمارے یہاں چلو. علامہ نے کہا بھائی ابھی میرا بیٹا تمہارے کام کا نہیں. وہ یہ سمجھے کہ علامہ کہہ رہے کہ علم کم, کہا کہ نہیں ہمیں بتا ان کا کتنا علم ہے, ہمارے علاقے کے بڑے بڑے علماء ان سے کر کے آئے. اچھا علامہ نے کہا لے جاؤ, لے جاؤ مندر پہ لے جا کے بٹھا دیا. آپ حضرات اپنی توہین نہ سمجھیے گا اگر میرے ہاتھ غلط غلط چل گیا. بعض اوقات تو جھگڑے ہو گئے اس بات پر کہ مولانا آپ شیطان شیطان کر کے ہماری طرف ہاتھ کیوں ہلا رہے. ارے تو بھائی کدھر ہاتھ لے جاتا, ابھی تک مجھے یہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہے کہ مجلس میں ہاتھ پیچھے لے جاؤ. دائیں بھی مومن, دائیں بھی مومن, سامنے بھی مومن, اوپر بھی مومن. آپ لوگ ناراض ہو جاتے. تو اب مسئلہ اس میں بھی ہاتھ ہل جائے گا تو ہاتھ پہ ہاتھ مراد نہیں ہے, یہ واقعہ ہلنا کا ہے. اور آپ بمبئی کے ہیں, ہلنا اور بمبئی میں بہت سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. جو علماء کرام کا ہمارا طریقہ کار ہے وہ بزرگ علماء خطبہ نگاہیں نیچی کر کے پڑھتے, مندر پہ گئے خطبہ پڑھا مجمع کو مزہ آ گئے, لہجہ الفاظ انداز آہنگ. اس کے بعد جب آیت پڑھنے کے بعد سر اٹھایا مجمع کو دے گئے, ایسا لگا جیسے بولنا بھول گئے. ایک لفظ نہیں بولا جا رہا ہے, زبان حرکت نہیں کر رہی. اچھا بڑے سے بڑا آج جو خطیب پہلی مسجد جو اس نے پڑھی ہے تو یہی حالت ہوتی ہے. مجمع کا در ایک بڑا ڈر ہوتا. سنا کے لوگوں نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں, ایک خطبہ تو مل گیا, کل ان کو لائیں گے ذرا ڈر کم ہوگا. گھر پہنچا دیا اگلے دن لے کے. اب تین دن متواتر فخر المحققین سرگن کے علامہ ہلی تاریخ شیعہ کے پہلے عالم جو نو سال میں مستحد بن گئے, آئے وہی مجمع وہی جگہ خطبہ دیا, آگے کچھ نہ پڑھا گیا, خطبہ نگاہیں نیچی کر کے دیا, بیان تیرا اٹھا کے شروع کرنا چاہا. آخر لوگ چوتھے دن علامہ کے پاس کہا کہ آئے علامہ یہ کیا ماجرا, وہ درس خارج بھی دیتے ہیں اور ایسا ان کی زبان پر الفاظ کا بہاؤ ہوتا ہے جیسے کہ دریا بہتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں ایک لفظ نہ بولا جا. علامہ نے کہا ایک بات بتاتا ہوں, اب جو چوتھے دن ہم کو لے جانا تھا تو پہلے کچھ کھلا پلا دینا, کچھ بھی پڑھنا. یہ نہ سمجھیے کہ علامہ اس انداز کے ہیں جیسے بعض لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ اصلی گھی کی بریانی ہوگی اور اتنے انڈے ہوں گے اور اتنے مرغے مسلم ہوں گے. کچھ کھلا دینا, ایک چائے پلا دینا. اس زمانے میں چائے ہوتی نہیں تھی, محاورے والی چائے, چائے ہوتی نہیں تھی, محاورے والی چائے. خیر مومنین تو ویسے ہی خدمت کے لیے تیار ہوتے, کم از کم ہلا کے مومنین تو تیار ہوتے. تو اب مجلس کے بعد کے ناشتے کا انتظام تھا, پہلے کرا دیں گے, تھوڑا سا ناشتہ کرا. آج جو علامہ ہلی کے بیٹے ممبر پہ گئے
اور خطبے کے بعد چہرہ اٹھایا تو ایسی معرفت العرا تقریر کہ لوگ علامہ کو بھولنے لگے. مزہ آ گئے, لطف آ گیا. اسے کہتے ہیں تقریر. مگر یہ آدمی تین دن تک کہا, اب ان سے پوچھتے ہوئے تو برا لگا کہ تین دن آپ گھومے کیسے ہو گئے. لیکن تحریر ہو رہی ہے نا, مومنی نے بمبئی سے ہم سے ایسے سوال پوچھ رہے تھے بلا قلت بلا دھڑک. لیکن وہاں ایک احترام, ایک اخلاق, ایک تہذیب تھی. یہاں بھی ہے, ایک آج بدتمیز آدمی کی وجہ سے میں دبے تو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہنس سکتا. کیا کہ ان کے والد سے پوچھ, علامہ کے پاس گئے کہ علامہ یہ بتائیے آپ نے کیا جادو کر دیا, ایک بسکٹ پلایا, ایک چائے پلایا, گھویا کھل گیا سنسل خزانے کا, ہم نے دروازہ کھول دیا, ایسا علم نکل گیا. کہا بھی بتاتا ہوں. بلایا, کہا بیٹا تم تین دن گئے تھے لوگوں کے ساتھ مجلس تو نہیں کری. کہا دادا جیسے ہی میں نے چہرہ اٹھا کے مجمے کو دیکھا نہیں مجھے ہاتھ باندھنا پڑے گا. جیسے ہی میں نے چہرہ اٹھا کے مجمے کو دیکھا تو آدمی تو کوئی نظر نہیں آئے, اس سے بیٹھے اس لیے مجھے ہاتھ باندھنا پڑ رہا. سور بیٹھے, لومڑیاں بیٹھی ہیں, شیر بیٹھے ہیں, بلیاں بیٹھی ہیں, خرگوش بیٹھے, مجلس کیا کرے. چڑیا گھر میں یا زو میں لے جا کے آپ کو کھڑا کر دیا جائے, اور اگر آپ وہاں مجلس میں ہیں تو واپس گھر میں لایا جائے تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں آپ کو پہنچا دیا جائے. کیا کروں میں, دوسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہوا. کتے اور سور کے سامنے میں کیا کروں, اس لیے واپس آ جاتا. تو بیٹا آج کیا ہوا, تو آج جب گیا تو انسان نظر آ رہے تھے. علامہ نے اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا. مجمے سے کہا کہ سمجھے, مجمے نے کہا سمجھے کیا, ہمیں گاڑیاں دیکھے چلے گئے, کتا بنا دیا, بلی بنا دیا, سور بنا دیا, بندر بنا دیا. معصوم کے علاوہ ہر آدمی جو ہے اس کی فطرت میں کوئی نہ کوئی تو خرابی ہے, اور جیسی خرابی ہے ویسا جانور اس میں چھپا. اگر کسی آدمی کی فضا بالکل پاسے پاسیزہ ہو تو وہ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھتا ہے, ان کے نفس کو دیکھتا ہے, اندر چکی ہوئی حقیقت. آج تو حدیث یاد آ گئی, ابو بصیر نے میدان عرفات میں کہا مولا اس سال حاجی کتنے آئے. امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ آپ دیکھ کے بتاؤ. ابو بصیر گھبرا گئے, حاجی تو کہیں نہیں ہے, وہاں بھی کتے سور لومڑیا احرام پہنے نظر آ رہے. دست امامت سے لوگوں کی حقیقت واضح ہوتی. علامہ نے کہا حدیثوں میں ہے کہ رزق حلال, اگر 100% پیور حلال ہے پاک کھاؤ گے نا تو تمہارا نفس اتنا بڑھ جائے گا, یعنی تمہاری روحانیت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر آدمی کی حقیقت نظر آنے لگے گی, زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آدمی آیا مولانا السلام علیکم, اور ہم نے دیکھا اندر سے کتا بول رہا ہے کہ بھاگو یہاں سے, بک بک کر رکھے. لیکن کتنے ہمارے آپ کے تعلقات اچھے رہتے, بھائی بھائی, دوست دوست, رشتے دار رشتے دار. اگر پتا چل جائے دلوں میں کیا ہے, سارا معاشرہ خود گھر جائے. تھوڑا بہت ہماری نالج کے بغیر حرام ہمارے بدن میں پہنچ رہا, یہ ضروری ہے اس دنیا میں ہمیں رکھنے کے لیے. مرغے کے فتوے پہ اعتراض نہ کیجیے, اس میں ایک مسئلہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے, اتنی عظیم روحانیت کہ یا تو آدمی اتنی عظیم روحانیت کب حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کی غذا بالکل پاک اور پاکیزہ ہو, اور نمبر دو 18 دن حصے ہولو سے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو سیگا کر کے بھائی بنایا جائے. وہ سیگا جب باقی جنا میں اعمال قدیم میں لکھا, علامہ زیتان حیدر جوادی صاحب کا ایک کتابچہ بھی ہے ہمارے ہند قدیم, اس میں بھی یہ صیغہ لکھا ہوا. نجف, کوفہ, بصرے کے علماء عام طور پر غذا پاک اور حلال ہوتی ہے. دیکھیے, ایک تو اسلام نے کہا 100% پاک اور حلال بہت مشکل, وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں. اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ 100% نجیس اور حرام کھانا شروع کر دو, ایسا بھی نہیں, بلکہ جتنا شریعت کے مسئلے میں گھس جائے. علماء نجف اور عراق کی غذا بہت پاک اور حلال ہوتی, اور یہ خبیر کا صیغہ پڑھ کے دوسرے کے بھائی بچتے ہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے مرنے کے بعد ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. یہ دو بڑی وجوہات. آج بھی اگر ان پہ عمل کرے تو ان شاء اللہ رابطے رہے. البتہ ایک بات یاد رکھیے, جس کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے وہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتا. اور جو ہر جگہ آ کے کہنے لگے میرے پاس یہ صلاحیت ہے اس کا مقصد جھوٹا, یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے. ہماری مجلسوں کے نتیجے میں ایسے واقعات بھی ہوئے جو لوگوں نے کہا, مولانا نے کہا تھا نا ہم اس منزل پہ پہنچے, ہمارے پاس امام آتے ہیں, ہمارے پاس مرنے والے کی روحیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی مجلس میں کبھی نہ جانا. جن کی مجلس کی وجہ سے وہ صاحب اس منزل پہ پہنچے مولانا. تو جو یہ دعوے کرتا ہے وہ جھوٹا, اور جو صحیح آدمی ہے وہ کبھی اپنی ہوا بھی نہ لگنے دے گا. بعد میں آغائے لواسانی کے دوست نے دیکھا, یہ آغائے لواسانی مرنے سے اگلے دن آ گئے. وہ آزاد والے واقعے تھے کہ کوئی سال بھر بعد آیا, کوئی پانچ سال بعد. یہ کوئی آزاد کا واقعہ تو ہے. آج دیکھنے والے نے کہا, اے آغائے لواسانی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ بہت اچھی حالت. اگلے ہی دن آ گیا, کیا نعمتیں ملی؟ جواب دیا, جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ ملی, جتنا اللہ نے وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کے ملی. کہا تو پھر تو بڑے مزے ہوں گے آپ. جواب دیا, کیسے؟ دنیا میں اگر زحمت اٹھائی تو مرنے کے بعد مزہ ہی ملے. تو کہا لیکن یہ بتائیے کسی بات کا پچھتاوا ہے؟ کہا بس ایک بات کا پچھتاوا ہے, میں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی مگر کبھی اسلام کی وجہ سے کسی نے میری انسلٹ نہیں کی, کسی نے میری توہین نہیں کی. آج کبھی ایسا ہوتا میں لوگوں کو مسئلہ بتاتا وہ مجھے گالی دے دیتی, کبھی مسئلہ بتاتا لوگ پتھر مارتے, کبھی حق کی بات کہتا لوگ چہرے پہ تھوک دیتے. آج دیکھنے والا چکرا گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. ہم تو اسی وجہ سے امر بالمعروف نہیں کرتے کہ توہین میں ہو جائے. کہا کہ ٹھیک, مگر مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ سب سے برابر سے رواج نہیں دیتا. جس نے اللہ کے لیے جتنا بڑا سیکریفائس یا قربانی دی اتنا بڑا اسے اجر ملتا, جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اس سے ایک اجر ملا, جس نے اپنی جان راہ خدا میں دی اس سے ایک اجر ملا, جس نے اپنی اولاد راہ خدا میں دی اس سے ایک اجر ملا. مگر مرنے کے بعد پتا چلا کہ سب سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو راہ خدا میں اپنی عزت کو قربان کرے. جان دینا آسان ہے, عزت دینا مشکل ہے. جو اللہ کی خاطر اپنی توہین برداشت کرے, روپئے پیسے میں تو لوگ ہمیں گالی دے جاتے ہیں, جائیداد کے جھگڑے میں تو ہم لوگوں کی گالیاں سن لیتے ہیں, مگر کمال ہے کہ اللہ کی خاطر آپ اپنی عزت, یہ سب سے بڑی لیتی ہے, اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ. شاید کسی بھی سجاد نے کربلا 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 نہیں کہا, شام 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 کا کربلا میں راہ خدا میں اولاد دی گئی, جان دی گئی, اور شام میں راہ خدا میں اپنی عزت کو قربان کیا گیا. کائنات کا سب سے بڑا انسان اور حبشہ کے قیدیوں کی طرح سے اسے گھمایا جا رہا, جسے یہ اصول پتا وہ کہے گا. میں بس یہیں سے مسائل شروع کر دیتا, لیکن آخری جملہ صلہ رحمی کے حوالے سے کہ مولانا اگر رشتے دار ہم سے برا سلوک کرے تو میرا جواب